السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں.
کشمیر میں حد بندی لائن پر فائرنگ دوسرے دن بھی جاری، 3 ہلاک 12 زخمی. میں ہوں یوسف جمیل.
وزیر اعظم کے مستقبل کا فیصلہ شواہد کی روشنی میں کیا جائے گا. پاناما پیپرز معاملے کی جی آئی ٹی رپورٹ پر سماعت کرنے والے عدالتی بینچ کے ریمارکس. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
سیاسی کشیدگی سے اقتصادی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں. پاکستان میں صنعتکاروں اور تاجروں کی ایک نمائندہ تنظیم کا موقف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
حکومت سندھ نے 5 ایڈیشنل آئی جیز کے تبادلے کر دیے. کراچی سے میں ہوں سعود ظفر.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ نے منگل کے روز 18 ایرانیوں اور گروپس میں اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ تہران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور ہتھیاروں کے سودے کی معاونت کر رہے تھے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے شریف خاندان کے خلاف چھان بین کی رپورٹ پر سماعت کے دوران کہا ہے کہ وہ تمام دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا وزیراعظم کو نااہل قرار دے دیا جائے یا اس معاملے کو احتساب کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پیر کو ہونے والی پہلی سماعت میں درخواست گزاروں عمران خان اور جماعت اسلامی کے وکلا، جبکہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے بذات خود دلائل مکمل کیے تھے. تحریک انصاف کے وکیل وزیراعظم کو عدالت میں بلانے کی استدعا کر چکے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آصف نے نواز شریف پر دروغ گوئی کے الزام پر اپنے دلائل دیے. شریف خاندان اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار جے آئی ٹی کی رپورٹ پر اپنے اعتراضات عدالت عظمیٰ میں جمع کروا چکے ہیں، اور وزیراعظم کے وکیل خواجہ حارث نے انہی اعتراضات پر اپنے دلائل دیے. خواجہ حارث کا استدلال تھا کہ جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کی طرف سے وضع کیے گئے 13 سوالوں کی بجائے 15 سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کے لیے کام کرتے ہوئے اپنے دائرہ کار سے تجاوز کیا. مزید بران جی آئی ٹی نے ان پرانے مقدمات کی بھی چھان بین کی جن پر عدالتوں کی طرف سے فیصلے سنائے جا چکے ہیں. اس پر بینچ کے ریمارکس تھے کہ جی آئی ٹی کو اس لیے یہ کام سونپا گیا کیونکہ معاملے پر شریف خاندان کی طرف سے اطمینان بخش ثبوت فراہم نہیں کیے گئے تھے. بینچ نے کہا کہ عدالت نے جی آئی ٹی کی رپورٹ کی سفارشات پر نہیں بلکہ دستاویزات کو دیکھتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. ججز کا کہنا تھا کہ لندن میں شریف خاندان کے فلیٹس کی ملکیت کے لیے رقوم کے ذرائع شریف خاندان نے ہی ثابت کرنے ہیں، اور عدالت شواہد دیکھ کر ہی وزیراعظم نواز شریف کے بارے میں فیصلہ کرے گی. 3 رکنی بینچ کا کہنا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شریف خاندان نے یہ سوچ رکھا تھا کہ انہوں نے جی آئی ٹی کو کچھ نہیں بتانا، کیونکہ ٹیم کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں پر کوئی بھی اطمینان بخش جواب نہیں دیا گیا. خواجہ حارث کے دلائل جاری تھے کہ اس معاملے کی سماعت عدالت نے بدھ تک ملتوی کر دی. منگل کو بھی سماعت کے موقع پر عدالت عظمیٰ کے باہر فریقین نے میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے پر الزامات اور اپنے موقف کے حق میں دلائل دینے کا سلسلہ جاری رکھا. تحریک انصاف کے ایک رہنما فواد چوہدری کا اصرار تھا،
آج کی پروسیڈنگز کا ایک لائن صرف یہی مجھے لگ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب کی گرینڈ گڈ بائے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی ریسیپشن کا انتظام کرنا شروع کر لے گی.
تاہم وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے جی آئی ٹی کی رپورٹ اور حزب مخالف کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا،
لیکن کسی کے جھوٹ پر، کسی کے بہتان لگانے پر تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے، وہ آپ کی خاطر آخری لمحے تک، آپ کی ووٹ کی خاطر آخری لمحے تک لڑے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے ایک بار پھر سرخرو ہوگا.
وزیر اعظم نواز شریف حزب مخالف کی طرف سے مستعفی ہونے کے مطالبات کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے بندرگاہی شہر کراچی میں امدادی عملہ منہدم ہونے والی اس 3 منزلہ عمارت کے ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کو مزید افراد کو تلاش کر رہا ہے، جبکہ 5 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں. متعدد افراد زخمی ہیں، جبکہ 6 افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں. منگل کے روز امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے کم از کم 2 کارکنوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے جو عمارت کے اندر پھنسے ہوئے تھے. ہنگامی صورتحال کے عہدیداروں کا خیال ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. حادثے کا سبب معلوم نہیں ہو سکا. اور صوبہ سندھ میں کراچی پولیس میں وسیع پیمانے پر اعلیٰ عہدیداروں کی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور مبینہ طور پر انسپکٹر جنرل پولیس اے ڈی خواجہ نے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے نام ایک مراسلے میں اس بارے میں شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کراچی سے سعود ظفر کی رپورٹ۔
حکومت سندھ نے ایک مرتبہ پھر محکمہ پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبادلے کیے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان تقرریوں اور تبادلوں سے سندھ حکومت اور آئی جی پولیس سندھ اے ڈی خواجہ کے درمیان جو چپقلش پہلے سے چل رہی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس طرح سے سندھ حکومت آئی جی سندھ کو تنہا کرنا چاہتی ہے۔ ذرائع کے مطابق بڑے پیمانے پر ہونے والی تقرریوں اور تبادلے پر اے ڈی خواجہ نے ان کا مشورہ نہ مانگے جانے پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو ایک خط کے ذریعے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ آئی جی سندھ نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے خط میں کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے محکمے کے افسران کی کارکردگی متاثر ہوگی اور انہیں خود کام کرنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے کی جانے والی سیاسی تقرریوں پر جمیل احمد خان، جو سابق سفارتکار اور محکمہ پولیس میں بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، کہتے ہیں
اس قسم کے میسیو جو ٹرانسفرز، پوسٹنگ، پلیسمنٹس، ڈسپلیسمنٹس آف پولیس آفیسرز جب ہوتے ہیں تو اس کی دو تین وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اب یہ سیاسی دنگل شروع ہے ملک میں اور الیکشن ایئر ہے، تو ابھی سے سیاستدان چاہتے ہیں کہ ان کے مرضی کے لوگ اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے ضلع میں، اپنے اپنے علاقے میں تعینات ہو جائیں تاکہ الیکشن کے وقت وہ پولیس افسران کی مدد حاصل کر سکیں۔ ایٹ دی اینڈ آف اٹ ہمارے لوگ اس میں سفر کریں گے، ہمارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اس لیے کہ انہیں سروس پولیس کی صحیح نہیں ملے گی۔ پولیس میں یونیفارم سروس میں جب ڈویژن ہو جائے کہ آئی جی کی ایک بات سن رہا ہے اور باقی دوسرے لوگوں کی دوسرے لوگ بات سن رہے ہیں اور گروپنگ وغیرہ بننی شروع ہو جائے تو معاشرے کے لیے بہت خراب ہے۔
اس کے علاوہ حال ہی میں سندھ حکومت نے ایس پی اور ایس ایس پیز کے عہدوں کی تعیناتی کے اختیارات بھی آئی جی پولیس سندھ سے واپس لے لیے ہیں۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
اطلاعات کے مطابق بھارت کے کنٹرول والے کشمیر کے راجوری کے علاقے میں سرحد کی دوسری جانب سے گولہ باری کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مجوری اور پونچھ علاقوں میں منگل کو لگاتار دوسرے دن بھی بھارت اور پاکستان کے افواج کے درمیان ہلکے اور درمیانی درجے کے ہتھیاروں اور مارٹر توپوں کا تبادلہ جاری رہا۔ فائرنگ کی زد میں آ کر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ایک بھارتی فوجی ہلاک اور ایک شہری زخمی ہو گئے، جبکہ پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر کے سماہنی سیکٹر میں ایک خاتون سمیت دو شہری ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ طرفین نے حسب معمول ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کرنے کا الزام عائد کیا۔ بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش یادو نے کہا کہ حد بندی لائن کے ہی گریز علاقے میں بھارتی فوج کے ساتھ ایک مقابلے میں دو در انداز مارے گئے۔ بھارتی کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ منگل کو فائرنگ اور شیلنگ کا دائرہ حد بندی لائن کے نوشہرہ علاقے تک بڑھا دیا گیا۔ اگرچہ حد بندی لائن کے منجا کوٹ علاقے میں جہاں پیر کو فائرنگ اور جوابی فائرنگ کے بعد 16 اسکول بند کر دیے گئے تھے، نوشہرہ کے علاقے میں تعلیمی اداروں میں معمول کے مطابق درس و تدریس کا کام چل رہا تھا کہ اسی بیچ دن کے تقریباً 1 بجے پاکستانی فوج کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھا۔ بھارتی عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستانی فائرنگ کا سختی کے ساتھ اور مؤثر انداز میں جواب دیا جا رہا ہے۔ راجوری کے ڈپٹی کمشنر شاہد اقبال چودھری نے بتایا،
میں 3 اسکول جو سرحدی علاقے میں ہوں وہ اس کی چپیٹ میں آئے اور 217 بچے ان اسکولوں میں تھے۔ کل ملا کے 250 لوگوں کو، جس میں ان کے ساتھ بھی شامل ہیں، ان کو ریسکیو کیا گیا ہے، ریلیف کیمپس میں شفٹ کیا گیا پولیس کی ہیلپ کے ساتھ، اور جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں ان کو آگے بھیج کے اس میں بچوں کو لایا گیا۔ صورت حال ابھی بھی ٹینس ہے، ابھی شیلنگ جو ہے ان علاقوں میں چل رہی ہے، انٹیریئر ایریاز میں، اور کافی جو انابریٹ ولیجز جو ہیں وہاں پہ کافی لانگ رینج میں ابھی شیلنگ ہو رہی ہے۔
مقابل افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹرز جنرل آف ملٹری آپریشنز کے درمیان پیر کے روز ہاٹ لائن پر رابطے کے باوجود جاری ہے۔ دریں اسنا حد بندی لائن پر واقع اوڑی علاقے میں ایک بھارتی فوجی نے اپنے ایک افسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش یادو نے منگل کو پیش آئے اس واقعے کی تفصیلات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ فوج کے ایک میجر نے اپنے ماتحت سپاہی کو ڈیوٹی کے دوران موبائل فون استعمال کرنے پر ڈانٹا۔ سپاہی نے غصے میں آ کر میجر کو 5 گولیاں مار دیں، جس کے نتیجے میں وہ موقع ہی پر ہلاک ہو گیا۔ فوجی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یوسف جمیل،
وائس آف امریکہ سری نگر.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا پر بھارتی ٹیلی ویژن ڈرامے نشر کرنے پر عائد پابندی کو کالعدم قرار دیا ہے کیونکہ بقول اس کے وفاقی حکومت کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لاہور سے سمیرہ لطیف کی رپورٹ.
لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ نے اس کیس کی سماعت کی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ اگر بھارتی حکومت کی جانب سے پاکستانی فلمیں اور ڈراموں کو بھارت میں نشر کرنے پر پابندی کا کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو عدالت کو اس سلسلے میں آگاہ کیا جائے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ اگر بھارتی فلموں سے ہماری ثقافت متاثر ہو رہی ہے اور نوجوان نسل پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو پیمرا نے اپنے تحریری جواب میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا. پیمرا کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور ہم کب تک بلا جواز پابندیاں عائد کرتے رہیں گے. سینئر صحافی اور سیفما کے صدر امتیاز عالم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کل کے دور میں اس طرح کی پابندیاں لگانا ناممکن ہے.
یہ ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے کہ رابطے خراب ہوتے ہیں تو خراب کرتے چلے جاتے ہیں. پابندی کے باوجود وہ پلیز چلتے رہے ہیں, فلمیں بھی چل رہی ہیں, تو وہ عملی بات پریکٹیکل بات نہیں ہے.
امتیاز عالم نے مزید کہا کہ بھارتی انتہا پسند جماعتیں بھی پاکستانی اداکاروں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کر رہی ہیں.
یہ وہاں پہ غلط تحریک چل رہی ہے, ایک بڑی شاونس قسم کی, بڑے متعصبانہ قسم کی نفرت انگیزی والی, جس کا یہ سب معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے.
گزشتہ برس ستمبر میں کشمیر میں اری کے مقام پر ہندوستانی فوجی کیمپ پر حملے کے بعد پاک بھارت تعلقات کشیدہ ہونے کی وجہ سے پیمرا نے 19 اکتوبر 2016 کو ٹی وی چینلز پر انڈین ڈراموں کی نشریات پر پابندی عائد کر دی, جسے بعد میں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. میرا لطیف, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں تاجروں اور صنعتکاروں کی وفاقی تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت سیاسی طور پر بے یقینی کی صورتحال نے معاشی سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں صنعتکاروں اور تاجروں کی ایک نمائندہ تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یعنی ایف پی سی سی آئی نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی بے یقینی کی صورتحال کے اثرات معاشی سرگرمیوں پر بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تنظیم کے قائم مقام صدر عامر عطا باجوا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا,
جیسے جیسے ملک کی حالات خراب ہوتے ہیں یا پولیٹیکل حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں تو جو انٹرنیشنل جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بھی سوچنے لگ پڑتی ہیں, اور جہاں کا لوکل بزنس مین ہے وہ بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے بزنس سے کچھ عرصے کے لیے کہ پتہ نہیں اگر یہ گورنمنٹ نے رہنا ہے نہیں رہنا, اگر نہیں رہے گی تو جو نہیں آئے گی اس کی کیا پالیسیز ہوں گی.
عامر عطا باجوا کا کہنا تھا کہ ان کی عدالت عظمیٰ سے استدعا ہے کہ اس معاملے کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ جلد کر دیا جائے.
میری یہ رائے ہے کہ بھئی ایک لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ بننی چاہیے جس کو اسمبلی سے پاس ہونا چاہیے تاکہ جو بزنس مین ہے اس کو پتا ہو کہ یہ پالیسی اگلے 10 سال کے لیے ہے. اور سپریم کورٹ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ بھئی جو بھی فیصلہ کرنا ہے اگر جلد از جلد کر دیا جائے جو یہ اس وقت ایک کیفیت سی بنی ہوئی ہے وہ ختم ہونے میں مدد ملے گی.
کاروباری حلقوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران ملک میں معاشی و اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا اور عالمی اداروں بشمول IMF کی طرف سے پاکستان کے اقتصادی ڈھانچے میں بہتری کا اعتراف کیا گیا. تاہم ان کا کہنا ہے کہ اب سیاسی درجہ حرارت میں اضافے کے بعد نہ صرف اسٹاک ایکسچینج میں مندی دیکھی گئی ہے بلکہ دیگر اقتصادی اشاریے بھی تیزی سے نیچے آ رہے ہیں. گزشتہ ہفتے وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اپنی جماعت کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا تھا کہ سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی پیدا کرنے والے عناصر ان کے بقول ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ نے منگل کے روز 18 ایرانیوں اور گروپس پر اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ تہران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور ہتھیاروں کے سودے کی معاونت کر رہے تھے. اس سے ایک روز پہلے ہی امریکہ نے تصدیق کی تھی کہ ایران سن 2015 کے جوہری ترقی کے پروگرام کے بین الاقوامی معاہدے پر عمل درآمد کر رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے ان تعزیرات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کی مشرق وسطی بھر میں جاری ضرر رساں سرگرمیوں میں گہری تشویش رکھتا ہے جو علاقے کے استحکام, سلامتی اور ترقی کو کمزور کرتی ہیں. عائد کی جانے والی اقتصادی پابندیاں ان افراد اور گروپوں کے امریکہ میں اثاثوں کو منجمد کرتی ہیں اور امریکیوں کو ان سے کسی قسم کے کاروبار سے روکتی ہیں۔ اس سے پہلے امریکی حکومت نے پیر کے روز کہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایران نے سن 2015 کے جوہری معاہدے پر عمل درآمد کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے کو ایک بدترین سمجھوتا قرار دیتے ہیں۔ امریکی قانون کے تحت امریکی محکمہ خارجہ کو 90 دن کے اندر کانگریس کو بتانا ہوتا ہے کہ ایران سن 2015 کے معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ ایران تکنیکی طور پر تو معاہدے کی شرائط پوری کر رہا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ معاہدے کی روح سے منحرف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس معاہدے پر زیادہ سختی سے عمل درآمد کے لیے کام کر رہی ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس کے عہدیدار ایک آسٹریلوی عورت کی پولیس شوٹنگ میں ہلاکت کی تحقیقات کر رہے ہیں جو پچھلے ہفتے ہوئی۔ جسٹن ڈیمنڈ کو، جو ایک میڈیٹیشن ٹیچر تھیں اور جن کی چند روز بعد شادی ہونے والی تھی، ہفتے کو دیر گئے اپنے گھر کے باہر قتل کر دیا گیا، جبکہ اس سے کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے ایک ممکنہ حملے کے بارے میں پولیس کو اطلاع دی تھی۔ مقامی خبروں کے مطابق سڈنی کی باشندہ 40 سالہ غیر مسلح خاتون پولیس کی ایک گشتی کار کے پاس کھڑی تھیں، جب ایک پولیس افسر نے، جسے محمد نور کے نام سے شناخت کیا گیا، کار کی مسافر سیٹ سے جسٹن کے پیٹ پر گولی ماری۔ ایک پریس کانفرنس میں منیاپولس کی میئر بیٹی ہوجس نے کہا کہ وہ اس شوٹنگ پر دل گرفتہ ہیں اور اس واقعے پر ان کے بہت سے سوالات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جرائم کے شعبے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کی جائیں، تحقیقات جاری ہیں۔ ترکی کی ایک عدالت کے اس فیصلے کی، جو دو غیر ملکی صحافیوں سمیت انسانی حقوق کے 6 کارکنوں کو حراست میں لینے سے متعلق ہے، ملک کے اندر اور بین الاقوامی طور پر مذمت کی جا رہی ہے۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
استنبول کی ایک عدالت نے انسانی حقوق کے علمبردار 6 ایکٹیوسٹ کو تحویل میں دینے کے احکام جاری کیے ہیں۔ ان میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ترکی کے لیے ڈائریکٹر ایڈیل ایسار، ہیلسنکی سٹیزنز کی اسمبلی کے نمائندے اوزلم ڈالکران بھی شامل ہیں۔ تحویل میں دیے جانے والے افراد میں ایک جرمن اور ایک سویڈش باشندے کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ ایکٹیوسٹ گرفتار کیے گئے 10 افراد کے ایک گروپ میں شامل تھے، جو مواد کی حفاظت سے متعلق انسانی حقوق کی ایک ورکشاپ کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لیے ترکی میں ریسرچر اینڈریو گارڈنر کا کہنا ہے کہ یہ حراستیں ایک مہذب معاشرے پر کیے جانے والے حملوں میں نیا اضافہ ہے۔ وہ کہتے ہیں،
اٹس نتھنگ لیس دین اے ٹریویسٹی آف جسٹس، اٹس کلیئر دیٹ ڈیفینڈنگ ہیومن رائٹس ان ترکی ٹوڈے۔
اینڈریو گارڈنر کہتے ہیں کہ یہ انصاف کی نکالی سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ واضح ہے کہ ترکی میں انسانی حقوق کے بارے میں مجرمانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے، اور یہ ہم سب کی بقا کو خطرہ لاحق کرتا ہے۔ یہ بات بالکل سیدھی اور واضح ہے کہ اس صورتحال میں ترکی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کی تحریک کو خطرہ ہے۔ ایمنسٹی کے یورپ کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر گوری وان گولیک کا کہنا ہے کہ تازہ ترین حراستیں یورپی یونین کے لیے ایک آزمائش ہیں کہ وہ انکرا کے خلاف سخت موقف اپنائے، لیکن یورپی یونین کے کچھ سفارتکار دلیل دیتے ہیں کہ انکرا کے ساتھ کھلم کھلا تنازعاتی موقف ممکن ہے سود مند ثابت نہ ہو۔ ترکی میں ہیومن رائٹس واچ کی کلیدی ریسرچر ایما سنکلیئر ویب کا کہنا ہے کہ یورپی سفارتکاروں کے ساتھ ان کی بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ برسلز کی ترجیحات مختلف ہیں۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ اور برطانیہ یورپی یونین کی طرف سے شام کے 16 فوجی عہدیداروں اور سائنسدانوں پر پابندیاں لاگو کرنے کے فیصلے کو سرا رہے ہیں۔ ان افراد پر شہریوں کے خلاف کیمیاوی ہتھیار استعمال کرنے کا الزام ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ، بہجت چیلانی کی زبانی۔
امریکہ شام کے ان 16 سینئر فوجی عہدیداروں اور سائنسدانوں پر پابندیاں لاگو کرنے کے لیے یورپی یونین کو سرا رہا ہے جو شہریوں پر کیمیاوی ہتھیاروں سے حملوں میں ملوث رہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن بھی اس ضمن میں یورپی یونین کی تعریف کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کرنے کے ذمہ دار افراد کے خلاف پابندیاں لاگو کرنے سے متعلق ہمارا سمجھوتا بہت اچھا ہے، اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال میں ملوث 8 فوجی عہدیدار اور 8 دوسرے افراد پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جن کے تحت ان کی نقل و حرکت پر پابندی ہوگی، ان کے اثاثے بھی منجمد کر دیے جائیں گے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم نے ہی اس کا آغاز کیا تھا۔ وردانیہ اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور جو لوگ یورپی یونین کے بارے میں اس سلسلے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے، اب انہیں اس پر توجہ دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ اور کیمیاوی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے نے شام میں خان شیخوں پر اپریل میں کیے گئے سارین گیس حملے کی مشترکہ چھان بین کی تھی۔ اس حملے میں کم سے کم 87 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ اس کے لیے اسد حکومت کو مردے الزام ٹھہراتا ہے، جس کے رد عمل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام کے اس ہوائی اڈے پر فضائی حملہ کرنے کا حکم دیا تھا جہاں سے بظاہر سارین گیس کا یہ حملہ کیا گیا۔ شام شہریوں پر اس حملے اور اس سے قبل کیے جانے والے کیمیاوی حملوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے، اور اس کے لیے بقول اس کے دہشت گردوں کو مردے الزام ٹھہراتا ہے۔ وہ یہ لفظ حزب اختلاف کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ میں نیا ہیلتھ کیئر بل منظور کروانے کی کوشش ایک بار پھر التوا کا شکار ہو گئی ہے، کیونکہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینٹ کے دو اور اراکین نے اس کی حمایت سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل پاؤمین کی ایک رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن پارٹی کے لیڈر مچ میکانل ہیلتھ کیئر کے نئے بل کے مسودے کو اس ہفتے بھی کانگریس میں منظوری کے لیے نہیں پیش کر سکیں گے۔ ریپبلکن پارٹی اوباما ہیلتھ کیئر نظام کو منسوخ کر کے نیا نظام متعارف کرانے کے لیے ایک عرصے سے کوششیں کر رہی ہے، مگر ابھی تک اسے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ سینٹ کی 100 نشستوں میں سے 52 نشستیں ریپبلکن پارٹی کے پاس ہیں، اور کسی بھی بل کی منظوری کے لیے اسے کم از کم 50 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 48 ووٹ پہلے ہی اس بل کی مخالفت میں پڑنے والے ہیں، جبکہ ریپبلکن پارٹی کے 2 مزید ارکان نے اس کی مخالفت کر دی ہے۔ کینساس اور یوٹا کے سینیٹرز نے الگ الگ بیان میں اس نئے بل کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ سینٹ میں اس بل کی منظوری کا معاملہ دوسری بار ملتوی کیا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ ریپبلکن پارٹی کے بعض اراکین کی مخالفت ہے۔ اس نئے مسودے قانون کی مخالفت وفاقی دارالحکومت واشنگٹن سے باہر بھی کی جا رہی ہے۔ نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو کا کہنا ہے کہ اس سے ان کی ریاست بھی سخت متاثر ہوگی۔
If you are rich, this bill doesn't go near you. If you are rich, you will still have the Cadillac of plan.
اگر آپ امیر ہیں تو اس بل سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے لیے صحت کے اور بھی بہت سے منصوبے ہیں، مگر غریب، بزرگ، معذور اور سابق فوجیوں کو یہ نیا ایکٹ متاثر کر سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے۔ سینٹ میں اس بل کی منظوری میں التوا کا معاملہ صدر ٹرمپ پر بھی کاری ضرب ہے، کیونکہ وہ اپنی سرکاری جماعت کے اراکین کی حمایت حاصل کرنے میں اب تک ناکام ثابت ہو رہے ہیں، جبکہ ریپبلکن پارٹی گزشتہ 7 برسوں سے اوباما ہیلتھ کیئر ایکٹ کی مخالفت کرتی آئی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
داعش کے عسکریت پسندوں سے عراق کے شمالی شہر موصل کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے ایک ہفتے بعد عراق کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ بغداد اس سال کے آخر تک موصل سے اندرون ملک نقل مکانی کرنے والے لوگوں کے لیے قائم تمام کیمپ بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امیگریشن کے امور سے متعلق وزیر نے اس منصوبے کا اعلان اتوار کے روز خزر کیمپ کے دورے کے دوران کیا۔ وائس آف امریکہ کی پرشین سروس کے علی جوان مردی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ باقی ماندہ کے لیے ایسی ہی واپسی ایک چیلنج ہوگی۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
شمالی عراق کے کردستان کے علاقے کے دارالحکومت بہارکا میں نقل مکانی کرنے والوں کے ایک کیمپ میں تقریباً 4,000 لوگ رہتے ہیں۔ یہ شمالی عراق کے شہر موصل میں لڑائی سے فرار ہونے والے لوگوں کے لیے علاقے میں بنائے گئے ایک درجن سے زیادہ کیمپوں میں سے ایک ہے۔ بہارکا میں موجود ان لوگوں میں سے بہت سوں کو واپسی کی جلدی نہیں ہے۔ موصل کی ایک پناہ گزین اور 4 بچوں کی ایک 25 سالہ ماں نادیا علی موصل کے تنازع میں اپنا شہر کھو چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
وہاں
میرے لیے کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک ایسے شہر میں واپسی کی بجائے یہاں موجودہ حالات میں رہنے کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ الفاظ تھے موصل کی ایک پناہ گزین نادیا علی کے۔ ان 9 مہینوں کے دوران جو بغداد کو موصل سے داعش کی عسکریت پسندوں کو نکال باہر کرنے میں لگے، یہاں موجود بہت سے لوگ اپنے رشتے دار کھو چکے ہیں اور ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں یہ سب باتیں سمجھ نہیں آ سکتی، وہ ہر صورت اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن بالغ افراد کا کہنا ہے کہ وہ اس شہر میں واپسی کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں سیکیورٹی اور بنیادی سہولیات اور خوراک کا فقدان ہے۔ موصل کے ایک سنی عرب پناہ گزین کا کہنا تھا،
The Iraqi Prime Minister says, come back, come back. If I don't have money, how can I come back? With only my
Iraqi وزیر اعظم کہتے ہیں کہ واپس آؤ، واپس آؤ۔ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیسے واپس جا سکتا ہوں؟ میرے پاس صرف اپنے کپڑے ہیں۔ یہ الفاظ تھے موصل کے ایک سنی عرب پناہ گزین کے، جو صورتحال سے نمٹنے سے متعلق شیعہ قیادت کی حکومت کے انداز پر اتنے برہم ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود کو ایک عراقی ہی نہیں قرار دیتے۔ اس قسم کے جذبات بغداد کے لیے اس سال کے آخر تک ان تمام کیمپوں کو بند کرنے کا ہدف حاصل کرنا مشکل بنا سکتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سرور بینڈ کے کامران باریس سے گفتگو کر رہی ہیں شہناز عزیز۔
میں بھی چھپی ہے کچھ تو نزدیکیاں، سن ذرا کہنے لگی ہیں کیا یہ خاموشیاں، دوریوں میں بھی چھپی ہے کچھ تو نزدیکیاں، سن ذرا کہنے لگی ہے کیا یہ خاموشیاں، ہم یہاں تنہا کہاں ہے پاس تنہائیاں، ساتھ ساتھ پل پل چلے ہیں یہ تیری پرچھائیاں۔ سجنا وے،
میری فیملی میں میرے ماموں تھے جمشید انصاری مرحوم، سوائے ان کے وہ بھی ایکٹنگ کے شعبے سے ان کا مطلب وہ منسلک تھے، تو اس کے علاوہ کوئی ہماری فیملی میں نہیں تھا، اور بڑا اور اسپیشلی میں ایکٹنگ تو پھر بھی ایک الگ فیل تھی، میوزک اور گانا اور اسٹیج پہ پرفارمنس اور یہ سب تو بڑا، اس میں مجھے بڑا شروع سے ہی کافی مطلب کوئی سپورٹ نہیں ملی تھی، بٹ چھپ چھپ کے کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب بس وہ سب نے کہا ہوا کہ سمجھا کے تھک گئے، سمجھنا ہے نہیں اس میں، لیکن جب بینڈ بنا تو وہ تھے نہیں، ورنہ مطلب بڑی ان کو تو بہت خوشی ہوتی کیونکہ ان کے مطلب ہم لوگ انڈیا میں گئے، ہمیں اوارڈ ملے، ڈیبیو اوارڈ، بیسٹ پاپ اوارڈ، اور میں کافی اب تو الحمد للہ کافی اچھے اچھے پروجیکٹس کیے، یونائٹیڈ نیشنز کے لیے پروجیکٹ کیا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عزت دی ہے۔ میں بتاؤں کہ ہم لوگوں نے میوزک کو شروع سے ایک مقصد کے لیے استعمال کیا، ہم نے سب سے پہلے ایک کام کیا تھا جو پاکستان میں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو لیبر کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں اور مظالم ہو رہے ہیں، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اقوام متحدہ میں ہم نے اس کو ریز کیا ایشو کو، اس کے اوپر پورا ایک گانا بنایا۔ ہم نے رمضان میں ایک اندھے پاکستان میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے این آر پی ٹی جو کہ اندھے لوگوں کا علاج کرتا ہے، مفت علاج، ہم نے اس ایشو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اپنے گیت سے، انور مقصود صاحب نے اس کے گانے کو لکھا، تو ہم کوشش ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے میوزک سے کوئی ہم بہتری کر سکیں، کانٹریبیوٹ کریں سوسائٹی کے لیے۔
آؤ سوچو کہ ان کو روشن نظر دے، آؤ سوچو کہ ان کو علم و ہنر دے، آؤ سوچو ان کو اچھی خبر دے، آؤ سوچو ان کو۔
تو یہ آپ نے سیو دا چلڈرن کے ساتھ مل کے کیا تھا یا یونائٹیڈ نیشنز کے ساتھ؟
یہ سیو دا چلڈرن یو کے کے جو این جی او ہے، انہوں نے ہمیں یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز دیے تھے، اور پھر ہم نے یہ بنا کے ان کو دیا تھا، پھر وہی میرے خیال یونائٹیڈ نیشن سے ایفیلیٹڈ ہے، اور پھر انہوں نے اس ویڈیو کو اپنی ساری جو پوری ریجن کی جو ایک کانفرنس ہوئی تھی اس میں اس کو پریزنٹ کیا تھا، جس میں سری لنکا، انڈیا اور نیپال اور سب ریجنز کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس میں اس ویڈیو کو بیسٹ ویڈیو کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ کافی لوگوں کو ہمارے ملک میں نہیں پتا کہ 85% جو ہماری جو بلائنڈنیس ہوتی ہے اس کا یہ لامرز نہیں ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیدائشی اس مرض سے یہ مرض لاحق ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ 85% یہ مرض کا علاج ہوتا ہے، پاکستان میں ایک ہاسپٹل ہے ایل آر پی ٹی، جس کے پورے پاکستان میں ہسپتال کلینکس موجود ہیں، اور جو کہ مفت علاج کرتا ہے۔
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر جو گل۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ اور شب بخیر۔